بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 نومبر 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں یہود و نصارہ کا مسلمانوں کے خلاف کردار کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وصوصا على أبطنهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين. سورہ مائدہ کے 9 رکوع کی آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی. پچھلی مرتبہ بھی چونکہ ناغا رہا، یعنی میری غیر حاضری نہیں، جمعہ تو ہوا، ہمارے بہاولپور میں تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع تھا، اس کا آغاز ہی خطاب جمعہ سے تھا، تو وہ 3 دن جمعہ، ہفتہ، اتوار بہاولپور میں گزرے. الحمدللہ کہ وہ اجلاس منعقد ہوا اور بحسن و خوبی مکمل بھی ہوا. آپ کو یاد ہوگا سورہ مائدہ کے 8 رکوع کا مطالعہ ہم نے کیا، پھر 9 رکوع کا مطالعہ ہم کر رہے تھے. اس میں جو رہنمائی ہے خاص طور پر یہود و نصارہ کے حوالے سے، ان کا کردار کیا ہے، اور یہ بات بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور اسی کی بنیاد پر والد محترم رحمہ اللہ نے وہ کتاب مرتب کی تھی کہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، جس کا اینڈ اس چیپٹر پہ ہوا تھا کہ آخری مارکا جو ہوگا وہ سابقہ امت اور موجودہ امت ہی کے درمیان ہوگا. الملحمۃ العظمیٰ کہیے، آرمگیڈون کہیے، وہ تیسری بڑی جنگ جس کا سب لوگ ایک اعتبار سے اس کا خوف بھی محسوس کرتے ہیں، اس کے منتظر بھی ہیں کہ وہ ہونی تو ہے، اور اس پر بھی تقریباً اتفاق ہے سب کا کہ مشرق وسطی ہی اس کا اصل میدان بنے گا، اور وہ یہود و نصارہ ایک طرف ہوں گے اور مسلمان دوسری طرف. تو یہود و نصارہ کا معاملہ صرف تاریخ سے وابستہ نہیں ہے، ہمارے مستقبل سے بھی ہے. یہ سابقہ امتیں بھی ہیں، اور یہ سابقہ امتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو نسیم منسیہ ہو گئی ہوں، یہ قیامت تک مسلمانوں کے ساتھ ان کی مار کا آرائی جاری رہے گی اور آخری مراحل میں بھی اصل مار کا انہی کے درمیان ہونا ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ ہے کون, ان کا کردار کیا رہا, ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. ہماری خارجہ پالیسی اگر کوئی مرتب ہونی ہے تو اس کے لیے اہم ترین رہنمائی یہاں پر ہے. اسلامی حکومت اگر واقعی اسلامی حکومت ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اصل دشمن کون, اور ان کے حوالے سے قرآن مجید نے کیا رہنمائی دی. چنانچہ یہ ہے وہ سیاق کلام جس میں ہم مطالعہ کر رہے تھے, آٹھواں رکوع پورے کا پورا اسی موضوع پر. پہلی ہی آیت میں ایک حقیقت کھول کر بیان کر دی اور باقی ساری جو ہے کئی رکوعوں میں گویا اس کی وضاحت ہے, اور اس کا صرف ترجمہ کر کے پھر میں آگے بڑھوں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست, اپنا ساتھی, اپنا مددگار, اپنا حمایتی ہرگز مت سمجھنا, دوست مت بنانا, ان کے ساتھ دوستی کی پینگے مت بڑھانا. بعضہم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے میں سے ہیں, ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. چنانچہ چونکہ یہ بڑی حقیقت ہے بار بار اس کا یادہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان میں آپس میں بڑی شدید دشمنیاں تھیں. اس وقت جو بھی خونریز جنگیں ہو رہی تھیں, ایک طرف تو وہ دو سپر پاورز کا بھی مقابلہ تھا لیکن مذہبی بنیادوں پر جو اصل خونریزی ہو رہی تھی, اس وقت کی دو سپر پاورز آپ کو معلوم ہے رومن امپائر پرشین امپائر. رومن امپائر جو ہے اس کے اندر جو ڈومینیٹنگ فورس تھی وہ کرسچینٹی تھی, کرسچینز رومن, انہوں نے تو ان ماس کرسچینٹی قبول کر لی تھی. لیکن خیر وہ ایک الگ کشمکش تھی, وہ پاور کی کشمکش تھی. لیکن جو مذہبی بنیادوں پر سب سے زیادہ جنگ اور خون خرابہ اور قتل و غارت گری ہوتی تھی وہ یہود اور نصارہ کے درمیان تھی. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے بعضہم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں, ساتھی ہیں. اس کا ظہور اس وقت کیسے ہوا کہ مسلمانوں کی مخالفت میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے معاون بن جاتے تھے. ویسے آپس میں دشمنی سخت ترین, اور اس وقت تو وہ بالکل یک جان دو قالب ہو چکے ہیں. اب ان کی آپس کی جنگیں ختم, اب یہ پورے طریقے سے مل کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مہازارائی کر رہے ہیں, اور پورے عالم کفر کو جمع کرتے ہیں کس کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. پھر اپنے الفاظ دہرا رہا ہوں, بار بار یہ آپ کے سامنے آئے ہوں گے کہ یہ اللہ کا صرف مشورہ نہیں ہے, یہ ایسا حکم ہے کہ فرمایا کہ اگر اس واضح حکم کے باوجود تم نے ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں, انہیں اپنا دوست اور معاون سمجھا, ان کے الائی بنے, فرنٹ لائن الائی تو دور کی بات ہے, تو سوچ نہیں سکتا تھا, کسی بھی اعتبار سے ان کے الائی بن گئے, تو جو کوئی ایسا کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, وہ پھر انہی میں ہوگا. اللہ کے ہاں اس کا شمار یہود و نصارہ میں ہے, مسلمانوں میں نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور ایسے ظالموں کو جو ایسی واضح ہدایت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہ کرے, ایسے ظالموں کو اللہ ہرگز ہدایت نہیں دے. یہ تو ہے پہلا سٹیٹمنٹ, اس کے بعد اس کی تفاصیل آ رہی ہے ان کا کردار کیا ہے. دیکھیے خود قرآن مجید میں اہل کتاب کے بارے میں سورہ بقرہ میں دو مقامات پر یہ بات آ چکی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ کی نعمتیں تم پر ہوئی, میں نے یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنے حوالے سے فرما رہا ہے جو میں نے تم پر احسانات کیے, جو انعامات کی بارش تم پر کیے رکھی, ذرا یاد کرو. وانی فضلتکم علی العالمین, اور میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تھی تمام جہان والوں پر. ایک دور وہ تھا جب وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تھے, وہ انبیاء کی اولاد ہیں کوئی شک نہیں, نسل در نسل مسلسل انبیاء ان کے ہاں آئے ہیں,
ان کی تاریخ کے 1400 برس وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی نبی یا رسول موجود نہ ہو ان کے درمیان. بے شمار کتابیں صحیفے ان کو ملے. یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے, اس کو قرآن پوری طرح وضاحت سے بیان کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف جو ان کا کردار رہا اور اپنے اس اللہ سے بے وفائی اور دین سے بے وفائی اور غداری کے نتیجے میں جو مغضوب علیہم قرار پائے اور ان کے جو جرائم کی فہرست ہے وہ بھی قرآن کھول کر بیان کرتا ہے. اور مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ ان کو ہرگز دوست نہ بنانا, یہ سب سے بڑے دشمن ہیں. بالخصوص یہود کے بارے میں تو صراحتن لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود. یہ ہے, قرآن مجید نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے بس صرف کنڈم کر دیا, ہر اعتبار سے جو حقیقت تھی وہ بھی بیان کی ہے. انبیاء آئے تھے, انہیں فضیلت دیے رکھی تھی, یہ ایک وقت میں زمین پر اللہ کی نمائندہ امت تھے, فضیلت مطلقہ انہیں اس وقت حاصل تھی. اب نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے اس وقت وہ مغضوب علیہم قرار پا چکے اور نصارہ ضالین قرار پا چکے ہیں. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہاں پر ان کے کردار کو اور ان کی تاریخ میں جو ان کی عظیم جرائم ہیں انہیں کھول کھول کر قرآن نے بیان کیا ہے. اب میں اس کا اعادہ نہیں کروں گا. نویں رکوع کا جو امتادہ ہم کر رہے تھے تو دو آیات کا ترجمہ دوبارہ کروں گا. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. دیکھیں, ان میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مشرکین عرب, وہ چاہے اہل مکہ ہوں اہل مدینہ ہوں, ان پر ان کا ایک نفسیاتی رعب تھا اہل کتاب کا, یہ اہل کتاب ہیں, یہ کتاب والے ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور یہاں کون تھے؟ امیین, ان پڑھ. طلاقت لسانی تو تھی, خطابت, شاعری, لیکن وہ زبانی تھی, پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں. یہ اہل کتاب, کتاب کے پڑھنے والے, سمجھنے والے, جو اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے تھے, تو ایک نفسیاتی اعتبار سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ واقعی کوئی ہم ان کے مقابلے میں شاید فروتر ہے, یہ ایک اونچا مقام رکھتے ہیں بعض پہلوؤں سے. چنانچہ وہ جو ایک نفسیاتی ہوا بنی ہوئی تھی اس کو توڑنے کے لیے فرمایا, ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاثم والعدوان. یہ بڑے اہل کتاب بنتے ہیں, تم میں دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ گناہ کے کاموں میں اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں, بڑی سرگرمی دکھاتے ہیں, پیش پیش ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, کلچرڈ ہیں, لیکن حقیقت کے اعتبار سے ذرا غور کرو ان کی سرگرمیاں کیا ہیں, کرتے کیا ہیں. واقعہم السحت, اور حرام کھانے میں, حرام خوری میں جو چیزیں ان کے مذہب نے ان پر حرام کی ہوئی ہیں, کس طریقے سے یہ حلیہ مریہ اور شیر مادر کی طرح اس حرام کو کھانے کے لیے اور اس کو ہضم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. لبئس ما کانوا یعملون, بہت ہی بری حرکتیں ہیں جو کر رہے ہیں اخلاقی اعتبار سے. نو انسانی پر ظلم اور ایکسپلائٹیشن کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے. یہ کیفیت ان کی اس وقت بھی تھی اور اب بھی ہے, اب بہت بڑھ چکی ہے. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار. اس آیت کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بڑی اصولی رہنمائی ہے ہمارے لیے بھی. یہ جو رجال دین ہوتے ہیں, دینی قیادتیں, دینی طبقات, ظاہر بات ہے مذہب کے ماننے والے سب کے سب مذہب کے دین کے عالم نہیں ہوتے. ایک طبقہ علماء کا ہوتا ہے, ایک طبقہ عوام کا ہوتا ہے. علم دین, ہمارے دین میں تو تاکید تو یہ ہے کہ ایک حد تک علم دین سب ہی کو حاصل ہونا چاہیے, ایک باٹم لائن, ایک لیول ہے, وہ ہر مسلمان اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھا سکے بوقت ضرورت, وہ نکاح بھی پڑھا سکے, وہ نماز جنازہ بھی پڑھا سکے. ہاں, تفصیلی علم, فقہ کا ان ڈیٹیل نالج, ان ڈیپتھ نالج, یہ ایک خاص طبقہ ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے کرنے کا کام نہیں ہوتا. عوام الناس ہے, اپنے اپنے مختلف پروفیشنز کے اندر ہے, تلاش روزگار کے لیے ہے, لیکن ایک طبقہ ہوتا ہے. چنانچہ ان کے جو علماء اور صوفیاء ہیں ان کا کردار کیا تھا، اور اس آیت کے حوالے سے ہی رہنمائی ملتی ہے کہ ہونا کیا چاہیے. فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، یہ اہل کتاب جو ہے ان کے علماء اور احبار. ربانیون والاحبار، ربانی کہتے ہیں اللہ والا، رب والا، یعنی یہ صوفیاء. والاحبار علماء، جو علمی کام لکھنے پڑھنے کا کام کہتے ہیں. حبر سیاہی کو کہتے ہیں، روشنائی، انک. تو یہ ان کے ربانیین اور احبار جو ہیں، کیوں نہ ایسا ہوا کہ یہ جو طبقہ تھا ان کا، جو دینی سیادت اور قیادت کے منصب پر فائز تھا، جو اپنے آپ کو دینی رہنما کہتے تھے اور دینی طبقہ بتاتے تھے، ینہاہم لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، یہ جو غلط کام، گناہ کے کام، زیادتی کے کام کر رہے تھے اور حرام کھا رہے تھے، تو اس طبقے نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ ان کے علماء کیا کرتے رہے، ان کے صوفیاء کیا کرتے رہے؟ گویا معلوم ہوا کہ جہاں فرد قرارداد جو عائد کی گئی ہے ان کے دینی طبقے کے اوپر، وہی رہنمائی بھی ہے کہ اس کا اصل کام کیا ہے. دیکھیے، ایک تو دین کی تشریح کرنا، علم دین حاصل کرنا، علم دین، اور خاص طور پر ہمارے ہاں علماء کا ایک بہت اہم کردار یہ ہے. ختم نبوت کے بعد، اس کو سمجھ لیجئے، وہاں کیا تھا؟ ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی موجود ہے. ہمارے ہاں نبوت کا سلسلہ ختم، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، اور یہ ایسی چیز ہے جو ہم ایمان و رسالت کا لازم انٹیگرل پارٹ، ختم نبوت، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اب اس کا ایک تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم نبوت اور وہ جو رہنمائی ہدایت نبوت کے ذریعے ملی ہے، علمی طور پر اس کو آگے پہنچانا کس کے ذمہ ہے؟ یہ علماء کے ذمہ ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، دین آج تک پہنچتا ہے، ان تک پہنچا ہے نا، قرآن بھی پہنچا ہے، حدیث بھی پہنچی ہے، سیرت بھی پہنچی ہے، دین کی تفصیلات بھی پہنچی ہیں، فقہی معاملات بھی پہنچے ہیں. اس دور میں کیسے تھے، حضور کے دور میں کیسے تھے، صحابہ کے دور میں کیسے تھے، فقہا نے پھر ان کو عوام کے لیے کیسے مرتب کیا، اس رہنمائی کو سارے کا سارا ورثہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ یہ کام کس کا؟ یقیناً علماء کی ذمہ داری، العلماء ورثۃ الانبیاء. لیکن یہ ذمہ داری اپنی جگہ، معاشرے کے حوالے سے ایک بہت اہم ذمہ داری اور ہے، وہ کیا ہے؟ منکرات سے، برائیوں سے، فواحش سے، حرام کھانے سے، سود خوری سے انہیں روکنا، باز رکھنا، انہیں ایجوکیٹ کرنا کہ تم کس طرف جا رہے ہو، یہ شیطان کا راستہ، یہ اللہ سے بغاوت کا راستہ، ڈرو اللہ کے عذاب سے. اور مسلمان ہونے کے، اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں، وہ ان پر واضح کرتے. یہ کام نہیں کیا انہوں نے، منکرات پھیلتے رہے، لوگ حرام کھاتے رہے، غلط کاموں میں رہے، ظلم اور زیادتی کرتے رہے، اور ان کے علماء اور صوفیاء ان کو منع نہیں کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑا جرم، قومی جرم. رہنمائی کیا ملی؟ علماء اور صوفیاء جو واقعی اللہ والے ہیں، جو اس طبقے میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہیں اور سیادت اور قیادت کے منصب پر ہیں، ان کی اصل ذمہ داری یہ معاشرے کے اندر منکرات کو روکنا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، تاکہ بحثیت مجموعی معاشرہ بگاڑ کی طرف نہ جائے. اس لیے کہ نبوت کے دور کے بعد تھوڑا تھوڑا زوال آتا ہے، وہ ایمانی جذبات، وہ ذوق اور شوق جہاد اور شہادت کا جذبہ، وہ کچھ مانگ پڑتا ہے. بنی اسرائیل کے دور میں بھی حکومتیں قائم ہوئیں، تالوت علیہ السلام، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، اور اس کے بعد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑی خوشحالی، بڑی فراوانی، بہت زبردست حکومتیں. اب اس کے اندر لوگ دنیا داری کے اندر تو پڑتے ہیں، اب ان کو روکنا، غلط باتوں سے روکنا اور دینی جذبہ ان کے اندر بیدار رکھنا، یہ کام کس کا ہے؟ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی جب حکومت قائم ہوئی، خلافت قائم ہوئی، اب لوگ خوشحال ہیں، ہر چیز موجود ہے، میسر ہے، وہ سختیاں ختم ہوئی، اور دنیا بھی جو ہے بھاگ دوڑ, اس میں رکاوٹ بھی کوئی نہیں. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کا فضل تلاش کرو, تلاش معاش. لیکن اس کے اندر پھر جب یہ فراوانی ہوتی ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ اس طرف جاتے ہیں برائی کی طرف, شیطان کے لیے بھی راستے جو ہیں وہ ایک اعتبار سے کھلتے ہیں جب دولت زیادہ آ جاتی ہے. اب ان کا کردار شروع ہوتا ہے. علماء اور صوفیاء, ان کا اصل کام معاشرے کے ان معاملات کے اندر اپنا رول ادا کرنا ہے. نہیں یعنی منکر, سب سے اہم رول, منکرات سے منع کرنا. منکرات پھیلیں گی تو معاشرہ سنڈاس بن جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تشبیہ دی تھی کہ نہیں یعنی منکر کی اہمیت کتنی ہے. مثال سے آپ نے واضح فرمایا, مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا, لیکن میں اس کا یادہ کرنا چاہوں گا. تو فرمایا کہ ایک جہاز میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں, کچھ اس کے نچلے حصے میں ہیں, کچھ اوپر ہیں. اب بڑے بڑے بحری جہاز تو اس وقت بھی ہوتے تھے. وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ سمندروں میں چلنے والے ایسے بڑے بڑے بحری جہاز جیسے پہاڑ ہو, جو اس وقت بھی تھے. چنانچہ اب اس کے اندر جو ہے ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے عرشے پر. نیچے والے پانی حاصل کرنے کے لیے بار بار اوپر آتے ہیں اور اوپر والوں کو زحمت ہوتی ہے. اب اس میں امپلائڈ ہے کہ وہ اوپر آتے ہوں گے, کسی کو ڈسٹرب کیا ہے, پانی لے کر آ رہے ہیں, رستے میں پانی گر رہا ہے کسی کی, اور ان کی باتیں سننی پڑ رہی ہوں گی, سخت جملے بھی سننے پڑ رہے ہوں گے. تو نیچے والوں نے طے کیا کہ چھوڑو جی, کیوں بار بار اوپر جا کے ان کی باتیں سننا, پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں, یہاں سے خود ہی اپنے لیے پانی نکال لیں. دیکھیں کتنی بلیغ مثال. فرمایا کہ اگر اوپر والوں نے ان نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے نہ روکا تو جہاز جب ڈوبے گا تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے, پورا جہاز, اوپر والے بھی ساتھ ہی ڈوبیں گے. اسی طرح جب منکرات پھیل رہی ہوں اور دوسرے لوگ دیکھنے والے اور خاص طور پر وہ جن کی ذمہ داری ہے وہ خاموش بیٹھے رہے تو اس معاشرے پر اللہ کا جب عذاب آئے گا تو پھر سب پر آئے گا. یہ ہے وہ حقیقت. اس لیے کہ جب منکرات کا سیلاب آ جائے تو پھر عذاب کی شکلیں آتی ہیں مختلف صورتوں میں, اور پھر ایک خوشحال اور پرامن معاشرہ جو ہے اس کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے جو آج پاکستان کی ہے. اصل کام یہ ہے منکرات سے روکنا. یہاں پر امر بالمعروف کا تذکرہ نہیں کیا, وہ تابع ہے. امر بالمعروف تو کرنا ہی ہے, لیکن جو چیز زیادہ اہم ہے, چونکہ ہمارے ہاں بھی ایک تصور بن گیا نیکی کی تعلیم دو منکرات سے ابھی نہ روکو. بھائی اصل کام تمہارا یہ ہے منکرات سے روکنا, تم دین کا کام کرنے چلے ہو, دینی سیادت اور قیادت جو ہے اس کے جو ہے دعوے دار ہو. تو علماء کا کام اور صوفیہ کا کام قرآن میں تھی بتایا, یہ مقدم ہے. ویسے بیان کرنے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آتا ہے, یہ امر بالمعروف کا ذکر ہی نہیں. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. یہ ہے اس کی اہمیت, اور اس میں ہمارے علماء اور دینی طبقات کے لیے بڑی رہنمائی کا سامان ہے اگر اس میں غور کریں. نبی سما کانو یصنعون, کیا ہی بری حرکتیں تھیں جو وہ کرتے تھے. وقالت اليهود يد الله مقبولة, اور کہا یہود نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر جو ان کے تبصرے تھے, یا اس سے پہلے بھی جو ان پر عذاب آئے, آپ کو معلوم ہے کہ 70 AD میں, 70 عیسوی میں, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 525 سال قبل فلسطین پر جو حملہ کیا تھا رومن جنرل ٹائٹس, اس وقت وہاں کون آباد تھے؟ یہودی, جیوز, وہی اصل اہل کتاب بھی ہیں, وہی ہیں جو نبیوں کی وہ ہیں نسل سے. اس وقت سے جو ان پر عذاب آیا تھا وہ اس کے ذریعے ٹائٹس رومن جنرل کے ذریعے, تو کتنے ہی لاکھوں تو اس نے قتل کیے اور باقی سارے جو ہے ان کو بے دخل کر دیا, فلسطین سے نکال باہر. وہ ڈائسپورا کا پیریڈ کہلاتا ہے، انتشار، پوری دنیا میں پھیل گئے، جو آپ کے دیکھتے ہیں رشیا میں بھی ہیں، اصفہان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، فلاں جگہ بھی ہیں، یہ جہاں جس کے سینگ سمائے وہ یہودی جو ہے بکھر گئے پوری دنیا، اور ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی. اب ان پر ایک اور پہاڑ گر گیا کہ جو توقع رکھ رہے تھے کہ آخری نبی اور آخری رسول ہماری ہی اس نسل میں سے ہوں گے، وہ تو مبعوث ہو گئے بنو اسماعیل کے اندر، جنہیں وہ امی کہتے تھے، جنہیں وہ گالی دیتے تھے، یہ ان پڑھ، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہم اہل کتاب، یہ جاہل گواہ معاذ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، اور معلوم بھی ہے یہ وہ رسول ہیں جن کی پیشن گوئی تورات اور انجیل میں ہے، جن کا مقام سب رسول جانتے ہیں، سابق رسول، جن کی امت کے حوالے سے بھی بہت کچھ ان کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت موسیٰ کو اسی وقت بتا دیا گیا تھا کہ تم جو اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہو کہ رحمت خاص عطا ہو، رحمت خاص ان لوگوں کی ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس رسول نبی امی کا اتباع کریں گے، وہ نبی آخر الزمان، اس کے امتیوں کے لیے وہ رحمت خاص، اور تمہاری امت میں سے بھی جو ان کے پیچھے چلیں گے ان کو اس رحمت خاص میں سے حصہ ملے گا جو اس رسول کی پیروی کریں گے. تو وہ تو جانتے تھے. تو یہ بہت بڑا ان کے اوپر جو ہے ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا. اب انہوں نے کہنے شروع کیا کہ جی ہمارے لیے تو اللہ کے ہاں کوئی خیر، کوئی رحمت، سب ختم ہو گئی، یا تو اللہ کنگال ہو گیا، معاذ اللہ، الفاظ یہی ہیں، ید اللہ مغلولہ، اس کے پاس اس کے خزانے رحمت کے جو ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں، یا ہمارے لیے کم سے کم خشک ہیں. غلت ایدیہم، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہاتھ تو بندھے ہیں تمہارے، جیسے ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فقرہ چست کیا تھا اور بد دعا دی تھی، تبد کا، قرآن نے وہی پلٹ دی اس پر، تبت یدا ابی لہب و تب. اسی طرح یہ جو بات کہہ رہے ہیں، اسی طرح کا جملہ ان کا نقل ہوا سورہ آل عمران میں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان کی یہ بات سن لی ہے جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے، کہی اپنی خفیہ محفلوں میں ہے، اس لیے کہ اس قسم کے سازشی کردار خفیہ محفلوں میں یہ ساری اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، محتاج ہے، ہم غنی ہیں، معاذ اللہ. تو ید اللہ مغلولہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، اب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بندھے ہو. ولعنوا بما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ اب لعنت کے مستحق ہو گئے ہیں، لعنت کر دی گئی ان پر ان کے اس قول کے سبب، یہ ملعون ہیں، ہوتے رہے نسل در نسل انبیاء کی اولاد، اس وقت ملعون ہے اللہ کی نگاہ. اصل معاملہ یہ نہیں کہ کس کی اولاد سے ہو، تلک امت ان قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم کیا کر رہے ہو، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے آبا کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ انبیاء ہونے کی اولاد کے حوالے سے دعوے دار بنتے ہو تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، تمہارا جرم پہلے سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اب لفظ اگرچہ یدا قرآن مجید میں یہاں پر اللہ کے لیے آیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے جیسے ہاتھ سمجھیں، اللہ کی جو رحمت ہے اس کے دروازے کھلے. بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء، اللہ کی رحمت کا اس سے بڑا مظہر کیا ہوگا کہ اسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. آپ کی بعثت اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. یہ قرآن جیسی کتاب نوع انسانی کو عطا کر دی، اللہ کی رحمت کا ایک عظیم خزانہ، بہت بڑی رحمت، اللہ کی رحمت کے حصول کا ایک بہت اہم ذریعہ. بہرحال اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ تو رحمتوں کی بارش برسا رہا ہے. ينفق كيف يشاء، ہاں وہ اپنے خزانوں میں سے عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، تمہاری مرضی کے مطابق نہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے. تم چاہتے ہو کہ تمہاری مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے خزانے لٹائے. یہ تمہاری غلط فہمی. وہ کئی فیل جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور اے نبی, آپ پر جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی جانب سے, اور جو ان کے اس قسم کے الزامات کا جو جواب قرآن دے کر انہیں سمجھا بھی رہا ہے کہ ہوش کے ناخن لو, ان سب باتوں سے ان کے سرکشی میں اور کفر میں اضافہ ہی ہوگا. یہ سننے والے ہیں ہی نہیں, یہ سب کچھ جانتے ہوئے یہ کر رہے ہیں. سوتے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے, جو جاگتا ہوا ہو اسے جگانا ممکن نہیں. یہ اب ابلیس کے رستے پر چل نکلے ہیں, جو سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ کا باغی بن کر کھڑا ہو گیا تھا. یہ وہیں پر کھڑے ہیں اس مقام. لہذا جتنا قرآن اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے اتنا ہی ان کے اندر سرکشی بڑھ رہی ہے. یہ الٹا حساب ہو رہا ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. کفر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, سرکشی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت قیامت تک کے لیے ڈال دی ہے. آپس میں بھی لڑتے رہیں گے, مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں تو ٹھیک, یہود اور نصارہ کی بھی بغض اندر سے ہے, یہ آپس میں بھی پھٹے ہوئے ہیں, اور یہ چیز جو ہے یہ قیامت تک ان کے اندر ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. اور جب یہ لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہیں گے, جب بھی چاہتے ہیں حرب جنگ کے لیے, خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف آمادہ کرنا عرب قبائل کو, مشرق قبائل کو, کہ آؤ ان پر حملہ کرو. یہی یہود تھے جنہوں نے جا کر مکہ میں سرداران قریش سے یہ کہا کہ ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں تم زیادہ راہ ہدایت پر ہو. ٹھیک ہے تم یہودی نہیں ہوئے ہو, ہمارے نزدیک اصل میں ہدایت یافتہ تو ہوئے جو یہودی ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو. وہ جو اللہ کو نہ مانے, جو بدترین مشرک ہیں, جو رسولوں کو نہ مانے, جو آخرت کو نہ مانے, انہیں جا کے کہہ رہے ہیں تم زیادہ ہدایت پر. یہ حال ہے ان کا. اور ان کو بھڑکا کر لاتے تھے کہ ان پر حملہ کرو, یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. چنانچہ غزوہ احزاب میں آپ کو معلوم ہے تمام عرب قبائل کو اور سب کو اکٹھا کر کے لے آئے تھے. لیکن جب بھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف, اطفأ اللہ, اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے. سب سے بڑی مثال غزوہ احزاب. وہ ان کی اتنی بڑی کوشش تھی, وہ اس وقت جیسے اس وقت امریکہ اور اپنے ساتھ سارے نیٹو اکٹھے ہو کر آئے, تو اس وقت عرب کی تمام قوتیں یہودی جو ہیں وہ اکٹھے کر کے لائے تھے اور مدینہ پر حملہ کیا تھا. اور اتنی جو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ بڑی پلاننگ, بڑی محنت, بڑی بھاگ دوڑ کر کے اکٹھا کیا گیا تھا. چنانچہ جب وہ وہاں سے ناکام لوٹے, اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی شکست دے دی, خود کریڈٹ بھی اللہ نے لیا ہے کہ مسلمانوں تمہیں تو لڑنا بھی نہیں پڑا, وقف اللہ المؤمنین القتال, اہل ایمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو گیا اسے جنگ کرنے کے لیے. وہ آپ کو معلوم ہے, اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا غزوہ احزاب میں کیا ہوا تھا, لیکن اس پر ان کی ایسی کمر ٹوٹی کہ دوبارہ پھر انہیں ہمت نہیں ہو سکی کہ پھر آئندہ اس طرح کا کوئی معاملہ کر سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری کوشش تھی جو انہوں نے کر دیکھی, اب ان کی طرف سے حملہ ممکن نہیں ہے, اب انشاءاللہ ہم اقدام کریں. یہ تھی وہ بات. چنانچہ یہی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان سازشوں کو ناکام بنا دیتا ہے. خاص طور پر سچے اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگرچہ یہ بہت سازشی لوگ ہیں, لیکن اگر تم اللہ کے وفادار رہو گے ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں. ویسعون فی الارض فسادا, اور زمین میں یہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں فساد مچانے کے لیے. اس وقت کی جو ان کی بھاگ دوڑ ہے بہت سے اعتبارات سے, یہ جو اس وقت دنیا میں فساد مچا ہوا ہے اور یورپ اور امریکہ میں بھی آکوپائی وال اسٹریٹ جو ایک تحریک شروع ہو چکی ہے, اور وہاں کے عوام بھی جان گئے ہیں کہ سخت ترین ایکسپلائٹیشن ان کی ہو رہی ہے اور کی جا رہی ہے اسی نظام کے تحت. یہ جمہوری نظام, سیکولر جمہوری سرمایہ دارانہ نظام, یہ سرمایہ دار جو ہے یہ ہماری خون کشید کر رہا ہے, سارے بینیفٹ یہ اٹھاتا ہے. اور گلوبلائزیشن کے تحت یہ ساری اپنی جو پوری دنیا کے ریسورسز ہیں ان کو قابو کرنا چاہتے ہیں. ان کی ساری بھاگ دوڑ, یہ ملٹی نیشنل, یہ سب کیا ہیں؟ جو بظاہر بڑے خوش نما ہیں, حقیقت کے اعتبار سے فساد ہی فساد ہے. یہ ایکسپلائٹیشن کی بدترین مثال ہے, اور اب دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے. وہ وہاں کی سیاست کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ داری اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کو تحفظ رہے. تو یہ ایک اس انداز سے سازشوں کا جال بنتے ہیں, اور خاص طور پر اس دور میں اس انداز سے بنتے ہیں کہ لوگوں کو بظاہر اس کے اندر وہ خامی نظر نہیں آتی, اور جب وقت گزرتا ہے پتہ لگتا ہے کہ کیا ہو گیا, پھر آہستہ آہستہ آنکھ کھلتی ہے. یہ دجل اور فریب جو ہے اسی کے ذریعے یہ ساری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور جو کچھ بھی ان کی کاروائیاں ہیں سب کے سب نو انسانی کے لیے انتہائی سے زیادہ فساد اور خرابی کا باعث ہے. واللہ لا یحب المفسدین, اللہ تعالی فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. رکوع مکمل نہیں ہوا, بہت اہم حصہ اس کا رہ گیا ہے, انشاءاللہ آگے چلیں گے. حالات حالہ کے حوالے سے ایک دو باتیں میں عرض کرنے والا تھا. اس دوران جو دو چیزیں بہت زیادہ سامنے آئی ہیں, ایک تو یہ میمو اسکینڈل ہے, اس کے بارے میں تو اتنا کچھ کہا اور لکھا گیا ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اصل مجرم کون ہے؟ حسین حقانی کو جو ہے وہ اسکیپ گوٹ بنایا گیا, قربانی کا بکرا بنایا گیا, جو بھی ایشوز ہیں, لیکن نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہے تو صحیح. اور یہ معاملہ جو ہے کافی شواہد نظر آ رہے ہیں کہ بات کی گئی ہے اور اس طریقے سے پہنچائی گئی ہے اور اپنی خدمات پیش کی گئی ہے. چنانچہ اگر یہ بات حقیقت ہے اور بہت سارے شواہد موجود ہیں, تو یہ چیز مزید ثابت ہو گئی. پہلے ہی معلوم تھا کہ ہمارے ہاں جو حکمران طبقہ ہے وہ اپنے مفادات کے لیے, ذاتی اقتدار کے تحفظ کے لیے کس پستی تک جانے کے لیے تیار ہے, جو اس کی ایکسٹریم ہے. بس سامنے آ گئی ایک بات, یہ اصل وفادار کس کے ہیں؟ اور ملک کے مفاد, ہر لیول کے ملکی مفاد کو قربان کرنے کے لیے کس طریقے سے تیار ہوتے ہیں؟ زرداری کو الزام کیوں دیتے ہیں؟ مجھے تو حیرت ہی ہوتی ہے, زرداری کو کس نے بٹھایا اوپر سر پر؟ اتنی جلدی کیوں بھول گئے؟ آپ کی منتخب اسمبلی نے ریکارڈ ووٹ سے اس کو اوپر بٹھایا ہے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, جیسے شیطان کہے گا آخرت میں کہ مجھے کیوں الزام دیتے ہو, اپنے آپ کو الزام دو. تو بھائی آپ نے بٹھایا اسے, آپ کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے, کیوں الزام دیتے ہو؟ اور بات وہی ہے, یہ کریم ہے قوم کا مجموعی طور پر خود غرضی دنیا پرستی کا یہی لیول ہے جو کریم اوپر جھلک کر آ گئی, اور یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے. اس قسم کے حکمران ہمارے پر مسلط ہونا, جنہیں قطعاً کوئی پرواہ نہیں, نہ عوام کی, نہ ملک کی, نہ اس کے تحفظ کی, نہ اس کی کوئی خود مختاری کی, نہ اس کے عزت کی, نہ وقار کی, کوئی پرواہ. تو اب الزام بازی کی سیاست کی بجائے حقیقت کو پہچانو, کہاں ہے خرابی, بنیاد سے کام کرنا پڑے گا. سیٹ اپ سارا کا سارا ہوا, جو آتا ہے امریکہ کی گڈ بکس میں رہنے کی کوشش کرتا, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, اس کے زلفوں کے سب اسیر ہوئے, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. جب جو نیا چہرہ آیا ہے ان کا بھی رخ اسی طرف ہے, وہ تو ہوگا. تو بہرحال یہ ہے اخلاق و کردار کے دیوالیہ پن اور ملک و قوم سے منافقت اور غداری کی انتہا کی کلائمیکس. دوسرا معاملہ جو ہے کہ موسٹ فیورڈ نیشن قرار دینا اس کو, انڈیا کو. اب اس پر بھی بہت ساری باتیں اٹھ رہی ہیں, کہی جا رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پر انشاءاللہ میں تفصیل سے اگلے جمعے پر بات کروں گا, چونکہ وقت ختم ہو گیا. کہ اس طریقے سے اگر ہم انڈیا کے ساتھ اپنے روابط, دوستانہ روابط, یعنی والد محترم رحمہ اللہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں ہمسائے کے ساتھ لڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, روابط بہتر ہونے چاہیے, لیکن
موجودہ حالات میں اگر ہم روابط برقرار رکھیں جبکہ ہم نے اپنے نظریاتی وجود کو مستحکم نہیں کیا، نظریاتی بنیادوں کو مستحکم نہیں کیا، تو یہ پھر قومی خودکشی ہوگی. یہاں اس کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ زیادہ تر کشمیر کوز کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس کے ساتھ غداری، وہ اپنی جگہ ہے. ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ جو ریاستی دہشت گردی اور ریاستی جبر کا جو معاملہ ہو رہا ہے اور کس کرب کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں معلوم ہے، لیکن اس سب کے ساتھ غداری تو ہے. لیکن یہ زیادہ سینسیٹیو ایشو ہے، اس پر انشاءاللہ میں اگلے جمعے تفصیل سے گفتگو کروں گا اگر اللہ کو منظور ہوا. تو بہرحال یہ ہے جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے. مجھے ابھی ایک ایسے پروگرام میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں علماء و مشائخ بھی تھے اور مشائخ حضرات کی طرف سے ہی وہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی، دینی جماعتوں کی نمائندگی بھی تھی، سیاسی دینی جماعتیں بھی اور غیر دینی جماعتیں بھی، اور وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب بھی تشریف لائے تھے مشائخ کے حوالے سے، وہ بھی کسی درگاہ کے سجادہ نشین ہیں غالباً. تو بہرحال ان کی گفتگو بھی سنی، تو ان سے ایک سوال کیا تھا وہاں قاضی حسین احمد صاحب نے کہ آپ وزیر خارجہ رہے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا ہماری جو پالیسی بنتی ہے اس کے اندر آزاد ہوتے ہیں، آپ کو تو ہو معلوم ہے. تو انہوں نے اپنی جوابی تقریب میں اشارہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ سوال تو مجھ سے کیا گیا ہے، لیکن جو قوم کشکول اٹھائے پھر رہی ہو وہ اپنی خود مختاری اور آزادی گروی رکھ کر آتی ہے. بالکل صحیح بات ہے، اس کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی اپنی. وہ تو خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، خارجہ پالیسی بھی اپنی نہیں ہوگی اور معاشی پالیسی بھی اپنی نہیں ہوگی اور تو اور تعلیمی پالیسی بھی اپنی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں. چنانچہ یہاں پر جو نصاب تعلیم کے اندر ذرا سی تبدیلی کرنے کے لیے وہ اتنے لمبے لمبے مراحل ہیں کہ کسی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی جن پروسیس پہ گزرنا پڑتا ہے تو سال ہر سال لگ جاتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں. سیٹ اپ ہمارا ایسا ہے، لیکن جب اوپر سے دباؤ آیا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ کون تھی زبیدہ جلال، سارا نصاب بدل گئی. یہ ہے بس، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم حماقت میں مبتلا ہیں، ہم سمجھتے ہیں آزاد ہیں اور کشکول بھی ہر وقت پھرتے رہتے اور اپنی ہر چیز ان کے مفادات پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے. خود مختاری کے اوپر آنچ جو ہے وہ وہاں نہیں آتی جب ڈرون حملہ ہوتا ہے، ہر دوسرے روز آنچ آ رہی ہوتی. ہمیں انتظار ہے کہ لاہور میں ڈرون حملہ ہوگا تب ہم اٹھ کے کھڑے ہوں گے کہ یہ ہماری خود مختاری پر اصل آنچ اب آئی ہے. وہاں ہو رہا ہے ٹھیک، کیا ہو رہا ہے، ہم تو خیریت سے ہیں، تب ہمیں اپنی خود مختاری کے حوالے سے شدید اندیشے محسوس ہوں گے، ابھی کوئی نہیں. جبکہ حقیقت کے اعتبار سے خود مختاری تو پامال بری طرح سے ہو رہی ہے، روزانہ ہو رہی ہے. تو اسی طریقے سے کشمیر پالیسی کے اندر بھی ہم اپنے خود مختار نہیں ہیں، دوسروں کے دباؤ کے شکار ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معلوم میں ایک اسلامی ملک اور اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان کی شکل میں، تو پھر ہماری خود ساری پالیسیز بھی اپنی ہوں گی اور پھر صحیح معلوم میں ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.